الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے تین گناہوں کا ذکر فرمایا ہے. ایک بدگمانی کا گناہ، دوسرے کسی کے عیب ڈھونڈنے اور ان کا سراغ لگانے کا گناہ، اور تیسرے غیبت کرنے کا گناہ. ان میں سے پہلے اور دوسرے گناہ کی تفصیل گزشتہ کنگل کو بیان ہو گئی تھی. آج انشاء اللہ تعالی غیبت کے گناہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، کیونکہ یہ گناہ بھی بہت سنگین گناہ ہے، اور یہ بھی لڑائی جھگڑے کا سبب ہے، آپس میں نااتفاقی اور ایک دوسرے کی بے احترامی اور بے کرامی کا ذریعہ ہے. اس گناہ سے بھی معاشرت برباد اور تباہ ہو جاتی ہے، اور آج کل یہ گناہ بہت زیادہ عام ہے. بہت کم لوگ اس گناہ سے بچنے والے ہیں، ورنہ اکثر نیک نمازی بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہرحال ہم سب کو اور ہر مسلمان مرد عورت کو اس گناہ سے خاص طور پر بچنا چاہیے. غیبت سے کہتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہے، اور ہم اس کے پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے اس کے اس عیب کا ذکر کریں، कि अगर वो सुने तो बड़ा मनाए, इसे गइबत कहते हैं। मसलन कोई नमाज नहीं पढ़ता और उन दूसरों के सामने जिक्र करें तो वो तो बड़ा बेनमाजी आदमी है, ये किसी में झूठ बोलने की आदत है। दूसरों सामने के वो तो बड़ा झूठा आदमी है या कोई लंगड़ा है या अंधा है या कहाँ है या लंबे कद का है या छोटे कद का है। हम दोनों सामने के वो ठीक ना है भाई, वही ठीक ना ना, वही लंबू, वही काना, वही अंधा। हम उसका जिक्र कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं और दूसरों के सामने उसको रुसवा और जलील कर रहे हैं। तो ये ऐब हम दूसरों के सामने जिक्र कर रहे हैं और ये ऐसा ऐब है कि जिसके अंदर ये ऐब है अगर वो सुनेगा तो बुरा मनाएगा, सुनकर उसका दिल दुखेगा और वो भी उसके जवाब में कुछ ना कुछ कहेगा। ये होती है गइबत और ये हराम है। हदीस में आता है अल-गइबत अशद्द मिन ज़िना, गइबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त और संगीन है। यानी ज़िना का इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना गइबत करने का गुनाह बड़ा है, अंदाजा लगा लें। और इस आयत में जो मैंने अभी तिलावत की थी, आगे अल्लाह पाक ने फरमाया गइबत की खराबी बताते हुए कि गइबत करने का गुनाह ऐसा है जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना। मुर्दा गोश्त वैसे भी हराम होता है, फिर अपने भाई का गोश्त खाना और ज्यादा बुरा है। जैसे ये गुनाह है, बुरा है और बहुत बुरा है, ये गइबत करना भी ऐसे ही गुनाह और बुरा है। और अगर किसी के अंदर वो ऐब नहीं है जो हम उसका दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं तो ये गइबत से बढ़कर बोहतान है, तोहमत और इल्जाम है ये। और किसी पर इल्जाम लगाना, तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, गइबत से बड़ा गुनाह है, क्योंकि इसमें झूठ भी बोल रहा है वो। एक आदमी बेनमाजी नहीं है और झूठ मूठ कह रहा है वो बेनमाजी है, एक आदमी झूठ नहीं बोलता है और वो कह रहा है नहीं ये तो झूठा है, तो झूठ भी बोल रहा है और तोहमत भी लगा रहा है, तो इसमें दो गुना हो रहे हैं। तो ये और ज्यादा संगीन गुना है। और आम तौर पर जो गइबत के गुना में मुब्तला होता है वो बसा औकात बोहतान लगाने के गुनाह में भी मुब्तला हो ही जाता है, क्योंकि बोलने में एहतियात तो है नहीं। और जिसको गइबत की आदत पड़ जाती है उसको इस बात का तो ख्याल रहते नहीं कि मैं किसी की गइबत कर रहा हूँ तो कोई गुनाह कर रहा हूँ। नतीजा ये कि वो उसकी अंदर जो ऐब है उसको ही बयान कर देता है और बाद मरतबा उसके साथ एक ऐसी बात भी कह देता है जो उसके अंदर नहीं है, तो साथ साथ बोहतान का गुनाह भी उससे हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जहां भी बैठे बस अपनी जुबान का ख्याल रखें, यह ध्यान रखें कि हमारी जुबान से किसी की बुराई ना हो, किसी गइबत न हो, किसी पर बोहतान न लगे, किसी पर इल्जाम न लगे। जिसका आखिरत में ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کو مل جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک شخص کی پیشی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگی, اور اس کو اس کا نام اعمال دیا جائے گا, تو اپنے نام اعمال میں بہت سی نیکیاں ایسی دیکھے گا جو اس نے کی نہیں ہوں گی, بہت سی نیکیاں اس کو ایسی نظر آئیں گی جو اس نے دنیا میں نہیں کی تھی. تو وہ پوچھے گا, پروردگار میں نے تو یہ نیک کام کیے نہیں تھے, یہ میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئے اور یہ کیوں لکھ دیے گئے؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ لوگوں نے تمہاری جو غیبتیں کی تھی اس کے نتیجے میں ان کی یہ نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی گئی ہیں, تم نے تو نہیں کی تھی لیکن لوگوں نے تمہاری غیبتیں کی تھی, اس کے نتیجے میں ان کی وہ نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی گئی غیبت کرنے کی وجہ سے. اور ایک آدمی کے سامنے بھی اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے نام اعمال کو دیکھے گا جو دور تک پھیلا ہوا ہوگا, تو اس کے اندر وہ یہ دیکھے گا کہ وہ نیکیاں جو اس نے دنیا میں کی تھی وہ یہاں پہ لکھی بھی نہیں ہے. جو نیکیاں اس نے کی تھیں, جیسے نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, زکات دی تھی, صدقہ دیا تھا, تلاوت کی تھی, تسبیحات پڑھی تھی, وہ اس میں لکھی بھی نہیں ہوں گی. تو پوچھے گا, پروردگار میں نے تو فلاں فلاں نیک کام کیے تھے, وہ تو یہاں لکھے ہوئے ہیں ہی نہیں, وہ میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ تو کہا جائے گا کہ بھائی تم نے دنیا میں جن جن کی غیبتیں کی تھیں یہ نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھ دی گئی ہیں, اس لیے یہاں سے مٹا دی. کتنا زبردست نقصان ہے. اس لیے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ غیبت کرنے سے بہت زیادہ اجتناب کرتے تھے کہ ہم نیکی کریں اور نیکیاں دوسروں کو مل جائیں, اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, نقصان ہے. اور دنیا میں اس کا زبردست نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے سے جس کی بھی غیبت کی جاتی ہے اس کی بے عزتی ہوتی ہے, اس کی بے آبروئی ہوتی ہے, اس کی بے ادبی اور گستاخی ہوتی ہے. جس کے سامنے ہوگی ان کی نظروں میں بھی اس کی بے عزتی ہو جائے گی اور ان کی نظروں میں بھی وہ گر جائے گا, اور ان کی نظروں میں بھی اس کی عزت خراب ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی. اور اگر جس کی غیبت کی اس تک یہ غیبت پہنچ گئی, اس کا بھی دل دکھے گا, اس کو بھی رنج ہوگا, صدمہ ہوگا, اور پھر وہ اس سے ملنا گوارا نہیں کرے گا. اگر وہ نیک ہوگا تو صبر کر لے گا, نہیں تو پھر وہ بھی اس سے لڑے گا اور آ کر کہے گا, تو نے مجھے ایسا کیوں کہا, میں نے تیرے کیا بگاڑا, تو نے مجھے جھوٹا کیوں کہا, تو نے مجھے بے نمازی کیوں کہا, تو نے مجھے ایسا ویسا کیوں کہا. تو آپس میں جو دوستی تھی اور محبت تھی وہ عداوت میں اور نفرت میں بدل جائے گی. اس طرح سے گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, ایک دوسرے کی غیبتیں کر کر کے گھروں کے اندر ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے, ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ایسے رہتے ہیں جیسے دشمن رہتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور ایک دوسرے کی بے عزتی بے اکرامی کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بے سکنی کا شکار ہے، تو غیبت سے بھی معاشرہ تباہ ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور بندے کے حق تلفیظ کے اندر جس کی بھی غیبت کی جائے گی ہم نے اس کی حق تلفی کی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور جب تک ہم اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو وہ مکمل نہیں ہوگی. چنانچہ ایک عجیب واقعہ احادیث طیبہ میں آتا ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے. یہ دونوں حضرات سفر میں تھے اور ایک آدمی ان کی خدمت پہ مقرر تھا، جیسے کھانا بنانا، دسترخوان لگانا، اس پہ کھانا لگانا، کھانے کے لیے بلانا وغیرہ، وہ ان کی خدمت پر مقرر تھا. ایک دن کیا ہوا کہ اس کو نیند آ گئی اور وہ کھانا نہیں پکا سکا، جبکہ کھانے کا وقت ہو گیا تھا. ان حضرات نے اسے دیکھا تو وہ سویا ہوا تھا، تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تو ایسے سو رہا جیسے گھر میں سوتے ہیں، یہ تو ایسے سو رہا جیسے گھر میں سوتے ہیں. اشارہ اس طرح تھا کہ بالکل ہی بے فکر سو رہا ہے، حالانکہ ہم سفر میں ہیں، اس کو تو فکر کے ساتھ سونا چاہیے کہ ایسے وہ سوئے کہ کھانے پکانے میں خلل نہ آئے. اتنی سی بات ان کے منہ سے نکلی. بہرحال پھر وہ خادم اٹھا تو ان حضرات نے اس سے کہا کہ بھائی اب کھانا تو پکا نہیں، لہذا تم ایسا کرو روٹی تو ہمارے پاس ہے، تم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ہماری طرف سے عرض کرو کہ حضور کچھ تھوڑا سا سالن چاہیے روٹی سے لگا کر کھانے کے لیے. وہ خادم آبی خدمت اقدس میں پہنچا اور غالباً حضور کو وحی کے ذریعے سب معلوم ہو گیا ہوگا انہوں نے اس طریقے سے اس کے بارے میں کہا ہے. تو جب وہ خادم آپ خدمت میں حاضر ہوا اور ان کا سلام پیش کیا اور کہا کہ انہوں نے سالن منگوایا، تو آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو سالن تو تمہارے پاس موجود ہے. سالن تو تمہارے پاس موجود ہے، منگوانے کی ضرورت ہے. اس نے آ کر یہ کہہ دیا تو یہ دونوں حضرت حیران ہوئے کہ ہمارے پاس سالن کہاں، سالن تو پکا ہی ہے اسی لیے تو ہم منگوا رہے ہیں. تو یہ دونوں خود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم نے اس طریقے سے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ حضور سالن مانگ کے لاؤ، آپ نے یہ فرمایا حضور ہمارے پاس سالن کہا ہے. آپ نے فرمایا تم نے اپنے اس خادم کے بارے میں جو کہا تھا تو وہی تو تم نے اس کی غیبت کی تھی، اور وہ تمہارا جملہ جو ہے وہ گوشت بن کر تمہارے منہ میں چلا گیا، اور میں تمہارے دانتوں میں گوشت کے اثرات دیکھ رہا ہوں. یہ سن کر کے ان حضرات کو تنبہ ہو گئی ہم نے کیا کیا، بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے اور پھر حضور سے درخواست ہے کہ حضور آپ ایسا کیجیے کہ ہمارے لیے آپ استغفار فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دے، ہم سے غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا میں کیسے استغفار کروں جس کی تم نے غیبت کیا اس سے کہو وہ تمہارے تم کو معاف کرے جب تمہاری معافی ہوگی. یہ دعا کہ جس کی غیبت کی جاتی ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا توبہ پوری نہیں ہوگی. اور اس روح کے شعبے میں نے حقوق العباد کی اہمیت اسی لیے بیان کی تھی کہ حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. البتہ بعض علماء نے یہ گنجائش دی ہے کہ غیبت میں بندے سے اس وقت معاف کرانا ضروری ہے جب غیبت اس تک پہنچ جائے اور اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے, اور جب تک غیبت اس کے پاس نہ پہنچے اس سے پہلے پہلے نفس توبہ کافی ہے. دین قرآن کریم کے آیات و احادیث میں عام طور پر تو اطلاق ہے. جس کی غیبت کی ہے بس اس سے توبہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اور جس بندی غیبت کی اس سے ہی معافی مانگے تب توبہ مکمل ہوگی. ایسے ایک اور قصہ حدیث میں آتا ہے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ایک عورت آئی اور ان سے دریافت کیا غیبت کے بارے میں کہ غیبت کرنا کیسا ہے. اللہ بچائے, بعض عورتیں بہت زیادہ غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے, برائیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن بھائی چاہے عورتیں کریں یا مرد کریں غیبت تو غیبت ہے, حرام ہے, ناجائز ہے, بچنا ضروری. تو اس عورت نے ہے تو میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غیبت کے بارے میں دریافت کیا, تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تم کو ایک قصہ سناتی ہوں, میں تم کو ایک قصہ سناتی ہوں. چنانچہ اس نے واقعہ سنایا, انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دن جمعہ کا دن تھا, میں اپنے گھر میں تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے, غالباً جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے گئے ہوں گے. میرے برابر میں حضور کے ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ اور بھی رہتی تھی, وہ میرے پاس آ گئی, پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگی, باتوں باتوں میں مجھ سے بھی اور ان سے بھی بعض مردوں اور عورتوں کی غیبت ہو گئی. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ دروازے بھی کھڑے ہو گئے اور آپ نے کپڑا اپنے ناک پہ رکھ لیا اور فرمایا مجھے تو بڑی سخت بدبو آ رہی ہے, سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آ رہی ہے. یار تم ایسا کرو جلدی سے ایک پیالے کے اندر پیک کرو اور اپنے پانی سے اپنا منہ پاک کرو. تو ہم نے پیالے کے اندر پے کی تو ہمارے منہ سے سڑا ہوا گوشت نکلا. اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو یہ جو تم نے بعض مردوں اور عورتوں کی غیبت کی تھی یہ وہ غیبت سڑے ہوئے گوشت کی شکل اختیار کر گئی, منہ سے کی تھی اس لیے وہ اندر چلا گیا تھا, جب کہہ کی تو وہ اندر کہ میں سے نکلا. اس سے قرآن شریف کی جو وعید ہے اس کی بھی تائید ہو گئی کہ غیبت کرنا مردہ بھائی گوشت کھانے کے برابر ہے. عبرت کے لیے اللہ پاک نے ان کی غیبت کو اس شکل میں دکھایا. یہ واقعہ سنا کر حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو خبردار کسی کی غیبت مت کرنا. ایسا گناہ ہے یہ. ربعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنا بھی ایسے ہی واقعہ سنایا، ان کا واقعہ خواب کا ہے. یہ بڑے نیک آدمی تھے لیکن اللہ بچا غیبت تو ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گیا میں، تو وہاں پر ہو رہی تھی غیبتیں، جو بیٹھے ہوئے تھے لوگ کسی نہ کسی کی برائی میں لگے ہوئے تھے، جسے آج کل ہوتا ہے اللہ بچائے. تو میں نے ان کو منع کیا کہ بھائی تم لوگ غیبت نہیں کرو، میں تمہاری غیبت میں شریک نہیں ہونا چاہتا، اور میں اٹھ کے چلا گیا. تھوڑی دیر پھر میں واپس آیا کہ شاید اب غیبت چھوڑ دی ہوگی، میں بھی وہاں بیٹھ جاؤں گا. دوبارہ آئے تو دیکھو اب بھی غیبت کر رہے. پھر میں نے ان کو منع کیا اور میں واپس چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور ان کے پاس بیٹھا، پھر دیکھا کہ وہ غیبت کر رہے. ہمیں یہ دفعہ میری کمزوری سمجھو، کچھ بھی سمجھو، میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے بھی ایک آدھ غیبت کر لی. اس کے بعد پھر وہ دن گزرا، رات آئی، میں سویا. خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بالکل کالا حبشی، نیلی نیلی آنکھیں، بڑے بڑے اس کے دانت سفید اور بالکل کالے رنگ کا، ایک تشتری میں خنزیر گوشت لے کر آیا. اسے کہنا کھاؤ. میں نے کہا بھائی میں یہ کیسے کھا لوں، یہ تو خنزیر گوشت ہے جو نجس العین ہے، قطن حرام ہے، حلال ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کھانا پڑے گا. میں نے کہا میں تو نہیں کھاؤں، میں زبردستی کھلاؤں. اور پھر اس نے مجھے پکڑا، میں اس کے آگے بالکل بے بس ہو گیا. وہ بڑا مہین شہین تکڑا آدمی تھا، میں کمزور. اس نے زبردستی مجھے دبایا اور زبردستی میرا منہ کھولا، اور وہ خنزیر گوشت میرے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا. زبردستی اس نے میرے اندر ڈالنا شروع کر دیا. اسی حالت میں میری آنکھ کھلی تو خوف سے میرا برا ہاتھ، اور سارا خواب میرے آنکھوں کے سامنے، اور خنزیر کے گوشت کی شکل سے بھی مجھ کو گھن آیا. لیکن جب میں بیدار ہوا تو مجھے بڑی عافیت محسوس ہوئی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کا منہ میں جانے کی وجہ سے 30 دن تک مجھے اپنے منہ سے بدبو آتی رہی، اپنی سڑانگ آتی رہی. تو ایسا یہ خبیث گناہ ہے، اس لیے اس گناہ سے بھی بہت زیادہ بچنا چاہیے. اب اگر یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کا علاج یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور جی جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی مل کر معافی مانگ لیں. اور اس نے یوں نہیں کہا بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے، اگر جی ایسے کہہ کر کے معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اس سے دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے. اس لیے بجائے اس کے اگر یوں کہا جائے کہ آپ کے بہت سے حقوق مجھ سے ضائع ہو گئے، اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، تو اس میں بھی غیبت سے معافی ہو جائے گی، اور اس کو بھی اس کی بھی دلاغاری نہیں ہوگی. ایک مرتبہ تو سب سے مل کر کے اپنا کہا سنا معاف کروا دینا چاہیے. اردو کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہا سنا معاف کر دو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نے جو آپ کی برائیاں کی ہیں یا آپ کے بارے میں جو برائیاں دوسرے سنی ہیں میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو موقع بموقع ہر ایک سے مل جل کر بھائی کہا سنا معاف کر دو، بھائی کہا سنا معاف کر دو۔ بھائی بازار میں بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں بیچنے والوں سے خریدنے والوں کے بارے میں، گھروں کے اندر بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں کی بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں، رشتے داروں کی بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں، دوست احباب کی بھی غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب غیبتیں ہیں اور سب بڑا گناہ ہے۔ اور آئندہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بھائی کیوں کسی کی برائی کرے، آدمی کے اپنے عیب کم ہے کیا؟ دوسروں کے عیب بیان کرنے سے لاکھ درجے بہتر ہے کہ آدمی اپنے عیب سوچے اور اپنے عیبوں کو ڈھونڈے، اپنی خرابیوں کمزوریوں کو تلاش کرے، ان کو یاد رکھے، ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنے عیب تو دیکھتے نہیں ہم، دوسروں کے عیب دیکھ رہے ہیں اور دوسروں کے عیب بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا۔ تو اپنے آپ کو تو دیکھ تو کیسا ہے؟ اور اس کی بنیاد جو ہوتی ہے نا عموماً تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے آدمی دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، دوسروں کی خرابیاں بیان کرتا ہے۔ جس آدمی میں تواضع ہوتی ہے اس کی زبان کھول ہی نہیں سکتی کسی کی برائی کے سلسلے میں، اللہ کے جہاں ضرورت ہو یا شرعی ضرورت ہو یا کوئی اور ضرورت ہو، جہاں گنجائش ہوتی ہے زبان کھولنے کی بس وہیں کھلتی ہے اس کی۔ ویسے تو کسی کے بارے میں اس کی زبان کھلتی نہیں، ڈرتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس پر اپنے عیب بہت ہیں، اس کو اپنے عیوب معلوم ہیں، اپنی خرابیاں کمزوریاں اس کے اوپر ظاہر ہیں۔ تو جس میں ہزاروں عیب ہوں تو کسی کے ایک کا ایک عیب کیا دیکھے گا؟ جس کو اپنے عیب معلوم نہ ہو وہ دوسروں کے عیب بیان کرے گا، ورنہ اپنے عیب معلوم ہو تو دوسرے کے عیب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ ظفر کا یہ شعر کبھی کبھی سنایا کرتے تھے، یاد رکھنے کا ہے کہ جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، جو اپنے عیوب سے بے خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ پڑی اپنے عیوب پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی کے اپنے جب آدمی کو اپنے عیوب معلوم ہو جاتے ہیں تو پھر وہی سارے دنیا کے لوگ اس کو اچھے رکھتے ہیں، جب اچھے رہے تو کیوں برائی کرے گا؟ اس لیے بس تکبر اس کی وجہ ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ لہذا تکبر سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور تواضع کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور تواضع اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے، سب سے کم تر سمجھے، دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے۔ اگر بہتر سمجھے گا تو پھر کیوں برائی کرے گا؟ کوئی اپنے باپ کی برائی تو نہیں کرتا، اپنی ماں کی برائی نہیں کرتا، اپنے استاد کی برائی نہیں کرتا، اپنے شیخ کی برائی نہیں کرتا، اپنے محسن کی برائی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اپنے سے اچھا سمجھتا ہے۔ جس کو اپنے سے حقیر سمجھتا آدمی اسی کی برائی کرتا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ تواضع اختیار کر لے آدمی تو اس کی وجہ سے اور بہت سے گناہوں سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، جس میں سے تکبر سے بچ جاتا ہے اور غیبت کرنے سے بچ جاتا ہے۔ بہرحال غیبت کے گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ کئی دفعہ سب سے معافی تلافی کر کے بس آئندہ اپنی زبان کو بند رکھے، بس بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ برائی کسی کی برائی میں زبان نہ کھولے۔ البتہ بعض صورتیں بعض موقع ایسے ہیں کہ جہاں شرعی طور پر کسی کا عیب بیان کرنا جائز ہے، وہ بوقت ضرورت معلوم کر لے، اور اگر وہاں کبھی ضرورت پیش آ جائے تو بوقت ضرورت وہاں پر دوسرے کا عیب بیان کر دینا جائز ہے۔ اس کے بعد عنوان ہے گالم گلوچ، یعنی گالی دینا، گالی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے، جیسے ماں کی گالی روک دیتے ہیں اور طرح طرح کی گالیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ گناہ کی بات ہے، کسی مسلمان کو ہرگز ہرگز گالی نہیں دینی چاہیے، غصے میں بھی انسان کو اپنے پر قابو رکھنا چاہیے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جس میں گناہ ہو۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے، فسق ہے یہ، اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر کے قریب ہے، بلا وجہ اس سے لڑنا کفر کے قریب ہے۔ تو کسی مسلمان کو بغیر شرعی وجہ کے برا بھلا کہنا بھی گناہ ہے اور فسق ہے، اور لڑنا بھی گناہ ہے کبیرہ ہے اور کفر کے قریب ہے اللہ بچا۔ اس لیے کسی کو کسی سے لڑنا نہیں چاہیے، اور کوئی لڑے بھی تو آدمی وہاں سے ہٹ جائے اور الگ ہو جائے، لڑائی سے بچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی جب ہوگی تو پھر دونوں طرف سے ہاتھ چلیں گے، لاٹھی چلے گی، اور آج کل تو ہتھیار اٹھانے میں کوئی دیر لگتی نہیں، تو لڑائی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دے، یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے کا سر پھاڑ دے، یہ ہو سکتا ہے وہ کسی کی ہڈی توڑ دے، اور نہیں تو تکلیف تو بران پہنچائے گا۔ اب اگر برابر سرابر ہو گیا پھر تو معاملہ برابر، نہ لینا نہ دینا، لیکن ایسا بہت مشکل ہے، غصے میں آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، اور بے قابو ہو کر کے اگر اس نے ایک بات بولی ہے ہم نے جواب میں 10 باتیں کہہ دی، یہ اس نے ایک گھونسا مارا ہم نے 5 گھونسے مار دی، یہ اس نے گھونسا مارا ہم نے لاٹھی مار دی، تو برابری نہیں ہوتی، تو اس میں ہوگا ظلم زیادتی، اس کا نتیجہ یہ کہ آخرت میں پکڑ ہوگی، اور دنیا میں یہ ہے کہ دو لڑنے والوں میں محبت نہیں ہوتی، عداوت ہو جاتی، دشمنی ہو جاتی، اور اس عداوت و دشمنی کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنے قسم کے گناہ ان دونوں سے صادر ہوں گے، تہمت بھی لگے گی، غیبت بھی ہوگی، چولی بھی ہوگی، اور ایک دوسرے کی توہین بھی ہوگی، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں پایا جائے گا، خدا جانے کتنے گناہ اس سے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لڑائی نہ ہو تو بس ختم، ان میں سے کوئی گناہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا، لڑائی کے نتیجے میں طرح طرح کے گناہ صادر ہوں گے، اور ان سب کے نتیجے میں معاشرت تباہ ہو جائے گی، آپس میں جو بھائی بھائی کی طرح رہنا چاہیے تھا، محبت سے رہنا چاہیے تھا، ایک دوسرے کی عزت ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے تھا، وہ ختم ہو جائے گا، اور زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور بے سکونی کا شکار ہو جائے گی، بے اطمینانی کا شکار ہو جائے گی۔ دیکھ لو جن خاندانوں کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، جن برادریوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے وہاں کوئی سکون نہیں ہوتا، کوئی چین نہیں ہوتا، کوئی راحت نہیں ہوتی، کوئی آرام نہیں ہوتا، ہمیشہ اس گھر کے اندر لوگ ایک دوسرے سے بیزار رہتے ہیں، بعض مرتبہ تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں، گھر ایک ہے لیکن گھر میں اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، آپس میں محبت اور الفت نہیں ہے۔ اور حضرت نے یہ روح اسی لیے قائم کی ہے کہ ہماری یہ پریشانی اور تکلیف دور ہو، اور دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں سے بچے، تو اس سے ہمارے گھروں میں راحت، اطمینان، سکون اور چین ان شاء اللہ تعالیٰ نصیب ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں اپنے کو عیوب سے پاک سمجھنے کی مذمت، اپنے کو عیوب سے پاک سمجھنے کی مذمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص لوگوں کے عیوب پر نظر کر کے اور اپنے آپ کو عیوب سے پاک سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے, یعنی جہنم کے مستحق ہو گئے, تو یہ سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہا ہے. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, آج کل بھی ایسا ہمارے یہاں ماحول میں ہوتا رہتا ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہیں بالکل بے عیب, ہم تو ہیں بڑے نیک متقی پرہیزگار, ہم سے تو کوئی گناہ ہوتے ہی نہیں ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے. اور پھر جب کوئی حادثہ دیکھتے ہیں, کوئی سانحہ دیکھتے ہیں, کسی کوئی مصیبت دیکھتے ہیں, کسی کوئی پریشانی دیکھتے ہیں, تو کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اعمال بہت خراب ہو گئے, لوگ جو ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں. کیسے نہیں کہتے یہ لوگ, اب لوگوں نے دین تو چھوڑ دیا, اس پہ چلتے نہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, تو اس کا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسا ہو رہا ہے ویسے ہی ہوگا. سب لوگوں کی بدعمالیاں ہیں اور ان بدعمالیوں کا یہ خمیازہ ہے جو سامنے آ رہا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے ہم تو ہیں بالکل اللہ والے آدمی, ہم تو سارے گناہوں سے بچنے والے ہیں, ہمارے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے, ساری خرابیاں ساری برائیاں دوسروں کے اندر وہ بیان کرتے ہیں, وہ بیان کر کے اس کے نتیجے میں کہتے ہیں کہ یہ مصیبت آ رہی ہے, یہ پریشانی آ رہی ہے, یہ آفت آ رہی ہے, یہ حادثہ ہو رہا ہے, یہ سانحہ ہو رہا ہے, یہ ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں. تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جو اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور سمجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے, یہ ان سے بھی زیادہ ہلاک ہونے والا ہے, ان سے بھی زیادہ تباہ ہونے والا ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ تکبر گناہ میں مبتلا ہے, دوسرے تو تکبر گناہ میں مبتلا نہیں ہے, ان میں تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی روزہ نہیں رکھ رہا, کوئی گانا سن رہا ہے, کوئی داڑھی منڈا رہا ہے, کوئی شلوار ٹخنے سے نیچے رکھے ہوئے, وہ بھی گناہ ہے سب, وہ سب گناہ چھوٹے ہیں تکبر کے مقابلے, تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں, یہ ان سے بھی زیادہ تباہ ہو رہا ہے, کیوں یہ ان سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے, کیوں یہ اپنے دل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا اور اپنے آپ کو بزرگ سمجھ رہا, یہ تکبر ہے اور تکبر حرام ہے. اور تکبر کرنے والوں کا انجام آخرت میں دو ہے, ویسے تو اور بھی ہے لیکن دو میں بیان کر رہا ہوں. ایک تو تکبر کرنے والے قیامت کے دن میدان قیامت میں چیونٹیوں کی طرح, جو چھوٹی چیونٹیوں ہوتی ہیں نا باریک والی ہلکے براؤن رنگ کی, اس شکل میں اٹھائے جائیں گے, ہوں گے پورے آدمی, ہو ہاتھ پیر آنکھ کان ناک مکمل ہوں گے, ان کے سمجھ بوجھ سب ہوگی, جسم اتنا چھوٹا سا کر دیں, چیونٹی براؤن چوٹی کی چیونٹی کی طرح بالکل چھوٹا سا اس کا جسم ہوگا. ایسے میدان قیامت میں متکبروں کو اٹھایا جائے گا اور وہ لوگوں کے پیروں تلے پیسے جائیں گے اور روندے جائیں گے علی عزت, کیوں دنیا میں بڑا سمجھتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کو رسوا ذلیل کر دیا اور جسم اتنا چھوٹا کر دیا کہ اب ان کا جسم غیر محفوظ ہے, کچلا جا رہا ہے, پیسا جا رہا ہے, مسلا جا رہا ہے. اور دوسری وعید حدیث میں آئی ہے کہ جس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی یہ اپنے کیے کی سزا پا کر آخر میں جائے گا, لیکن تکبر کے گناہ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا. کتنی بڑی وعید ہے, کتنا بڑا نقصان ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, میں یوں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. حضرت نون مصری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں, ان کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تو لوگ دوڑے دوڑے ان کی خدمت میں آ گئے, حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے, پیداوار نہیں ہو رہی, جو کچھ تھا وہ کھا پی گئے, اب بھوکو مر رہے, اب سب بھوکے مر رہے, کھانے پینے کو کچھ ہے نہیں, دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. حضرت نے فرمایا بھائی میرے گناہوں کی وجہ سے تو قحط پڑا, میں بستی سے باہر چلا جاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے سب لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بیچارے سارے کے سارے میری وجہ سے تکلیف میں آ گئے. اندازہ کرو, لوگ تو ان سے دعا کرانے آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بچے سے نکال رہے ہیں کہ سارا قصور میرا ہے, جن پر اللہ تعالیٰ حقیقت ظاہر فرما دیتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے. اس لیے کہ اس صورت حال سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو غیبت گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنے بھی گناہ ہیں سب سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو عافیتوں اور راحتوں والی معاشرت نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے خفی اعلانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما, راحت کاملہ عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ یا اللہ ہمیں سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما, غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما, غالم گلوچ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہر لڑائی جھگڑے سے بچنے کی توفیق عطا فرما, دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما, دیگر سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت بغیر پریشانی کے خوب حلال طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال طیب روزی عطا فرما, ہمارے ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں, یا اللہ ان کو نیک رشتے بروت عطا فرما. یا اللہ ان کو نیک اچھے رشتے بروت عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, مقروض قرضے اتروا دیجیے. یا اللہ جو مقروض قرضے کے اترنے میں آسانی فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. جتنے احباب خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے, یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.